الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین وقال تبارک و تعالی فی سورۃ مائدہ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى وقال عز وجل في سوره الانعام واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. گزشتہ تین جمعوں سے ایک موضوع ہمارے ہاں زیر گفتگو ہے، عہد حاضر میں اسلامی ریاست یا عہد حاضر کی ایک مثالی اسلامی ریاست کا نقشہ کیا ہوگا، یہ اس کا موضوع اور عنوان ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کر دیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. اگرچہ اختتام پہ جا کر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پہلو ابھی تشنا رہ گیا ہے، لیکن یہ فیصلہ ہے کہ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ جو ہمارا ایک سلسلہ تقاریر میرے بیرونی سفر سے قبل چل رہا تھا وہی دوبارہ شروع ہوگا، یعنی حقیقت ایمان اور ایمان کے ثمرات اور لوازم اور نتائج. اس میں آخری بحث رہ گئی تھی اور وہ یہ کہ ایمان حقیقی کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں اور یہ ایمان کیسے وجود میں آتا ہے. جب ساری بحث آ کر اس چیز پر مرتکز ہو گئی کہ اصل مسئلہ ہے ایمان حقیقی کا حصول، جب تک یہ ایمان ہمارا صرف اقرار باللسان تک یا صرف قانونی ایمان تک محدود رہتا ہے، یہ سارے مسائل ہیں کہ جن سے اس وقت ہم دوچار ہیں. جیسے ہی وہ ایمان ایک یقین کی شکل اختیار کر لے، دل میں راسخ ہو جائے، تصدیق بالقلب کی صورت اختیار کر لے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد انسان کا اپنا عمل بھی درست ہوگا، اس کے اندر دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کا ایک داعیہ از خود پیدا ہوگا، اسے باہر سے کچھ کہنے کی احتیاج ہی نہیں ہوگی، اس کا اپنے اندر کا جذبہ اسے اس بات پر آمادہ کرے گا کہ جس اللہ پر وہ ایمان رکھتا ہے، جس کے ساتھ خلوص و اخلاص کا اس کا رشتہ ہے، جس سے محبت جو ہے وہ اس کا اصل محرک عمل ہے، تو اس کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے کلمے کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دے. تو یہ سارے مسئلے حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ ایمان یقین کی کیفیت اختیار کر لے. اسی بات کو ایک سادہ سے شعر میں علامہ اقبال نے یوں بیان کر دیا کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اور ابلیس کی مجلس شورا جس کے بارے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ادبی اعتبار سے، شعریت کے اعتبار سے تو علامہ اقبال کی دوسری نظمیں جو ہیں وہ اس سے کہیں اونچی ہیں، فلسفے کے اعتبار سے بھی ان کے بعد دوسرے حصے کلام کے اس سے بہت بلند تر ہیں، لیکن امت مسلمہ کو جو پیغام دینا چاہتے تھے علامہ اقبال اس کے اعتبار سے اہم ترین نظم اور ان کی زندگی کی وہ آخری نظموں میں سے ہے ابلیس کی مجلس شورا، جامع ترین، اہم ترین. اور ظاہر بات ہے کہ غیر نبی کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا فکر تو مسلسل ارتقا کرتا رہتا ہے، نبی کی بات اور ہے، اس کا آغاز وہی سے ہوتا ہے، وہی کے ذریعے سے کہ جو علم کی آخری سرحد ہے. لیکن غیر نبی جو بھی ہوگا، کسے باشد، بڑے سے بڑا انسان، اس کے فکر میں ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ کسی شخص کا، کسی بڑی ہستی کا، اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ اس کا موقف کیا تھا، اس کا فکر کیا تھا، اس کی زندگی بھر کے سوچ وچار کا نچوڑ کیا ہے، تو اس میں اس کی آخری دور کی چیز کی طرف ریفر کیا جائے گا، درمیانی ادوار کی چیزیں نہیں. تو علامہ اقبال کی یہ نظم جو ہے بالکل ان کے آخری دور کی ہے، ابلیس کی مجلس شورا. اس میں ابلیس سے جو باتیں انہوں نے کہلوائی ہیں اور ان کے ابلیس کے جو گماشتے اور اس کے ایجنٹ اور مشیر تھے، اس میں بھی ایک بڑا پیارا مصرع ہے کہ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ ہے کہ جس پر ساری ابلیسیت کا کاروبار چل رہا ہے، کہ کہتا تو ہے مومن کہ یہ قرآن مجید پر میرا ایمان ہے اور قرآن سے مجھے تعلق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا ایمان ہے اور ان سے مجھے عشق ہے. یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. تو ساری امید جو ابلیس کی ہے وہ اسی بات سے وابستہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان، یقین والا ایمان موجود نہیں. تو سارے مسائل کا ایک حل جو ہے وہ تو آ جاتا ہے اس پر کہ وہ حقیقی ایمان کیسے حاصل ہو. تو یہ ذرا بات لمبی ہو گئی، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا اس وقت کہ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ وہ جو یقین ہے وہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، اس کا ارتقائی عمل کیا ہے، اس وقت اگر ہم چاہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر کہ وہ یقین پیدا ہو جائے تو اس کے لیے کیا ذرائع اختیار کیے جانے چاہیے، یہ انشاءاللہ ہماری اگلے جمعے سے گفتگو کا عنوان ہوگا. اور اگرچہ میں نے جب وہ شائع کیا تھا 8 تقریروں کا ایک پروگرام، تو اس میں تو اس موضوع پر ایک ہی تقریر رکھی تھی، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک تقریر میں نہیں بلکہ یہ متعدد تقاریر میں اس موضوع پر گفتگو ہوگی، تب اس کا حق ادا ہو سکے گا کسی درجے میں. آج کی میری گفتگو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، وہی اسلامی ریاست سے متعلق جو ہماری گفتگویں تھیں ان کی سلسلے کی آخری کڑی ہے. ایک تو اس میں معین موضوع ہے کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ رہ گیا ہے، اور دوسرے جو آج کا اصل مضمون تھا وہ یہ کہ اسلامی ریاست کے قیام میں اب تک کتنی پیش رفت ہو چکی ہے اس کا جائزہ، اور اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اس کی طرف ہمارا غور و فکر اور سوچ بچار. لیکن ایک جزوی موضوع جو رہ گیا تھا ان مسائل سے متعلق، وہ ہے اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کا وجود. جیسا کہ میں نے اپنی ان 3 گفتگوؤں کے دوران بھی کسی موقع پر عرض کیا تھا، لیکن بہرحال اس دور میں جو بہت بڑی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ان میں سے ایک خرابی میں نے عرض کیا تھا یہ بھی ہے کہ اسلامی ریاست کے بارے میں فکری سطح پر بڑا کنفیوژن پیدا کیا گیا، بہت سے مسائل کو چھیڑ دیا گیا. کچھ تو اسلامی فقہ کے مسائل چھڑ گئے، وہ ڈٹرمینیشن تھی نہیں، لہذا وہ جو فقہی بحثیں چھڑ گئیں، دیت کا مسئلہ اور گواہی کا مسئلہ اور فلاں مسئلہ، اس سے یہ کہ سوائے اس کے کہ نقصان پہنچا ہے اسلام کے کاز کو اس ملک میں، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ اسلامی ریاست کی جو بنیادی تشکیل ہے، اس کے عناصر ترکیبی ہیں، اور جدید جو تصورات ہیں ایک جدید ریاست کے ضمن میں، ان کے ضمن میں جن موضوعات پر کے اختلاف شدید پیدا ہوا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جماعتوں کا وجود جو ہے وہ حرام ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے، لہذا سارا معاملہ غیر جماعتی ہونا چاہیے. اب یہ کس مقصد سے یہ شوشہ چھوڑا گیا، وہ تو شوشہ چھوڑنے والے کو معلوم ہے یا اللہ کو معلوم ہے، اس کا تعلق انسان کی نیت سے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بھی بڑا ہی ایک خلط مبحث اور ذہنی سطح پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات جو ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے جنم لیا ہے. تو یہ موضوع بھی ایسا ہے کہ جس پر ہمیں چاہیے کہ ہم واضح طور پر سمجھ لیں کہ اسلامی ریاست، عہد جدید کی مثالی اسلامی ریاست اگر قائم ہو جائے، اللہ کرے کہ ہو جائے، ہماری تمنا اور آرزو ہے، اگرچہ تمناؤں اور آرزوؤں سے تو اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے لیے مناسب جد و جہد نہ ہو. صرف جد و جہد بھی نہیں، مناسب جد و جہد. اور یہ مناسب بھی 2 اعتبارات سے، ایک تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ مناسب طریقہ کار ہو، اور دوسرے اس کی انٹینسٹی، اس کے اندر جد و جہد کی جو مقدار ہے وہ ایک مناسب حد تک بڑھ جائے، تب کہیں جا کر کوئی نتیجہ وجود میں آتا ہے. اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے ہتھکنڈے آپ کمیونسٹوں والے استعمال کریں گے تو اسلامی ریاست وجود میں نہیں آئے گی، کوئی اور ہنگامہ ہو جائے گا، کسی کوئی اور جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لے گا، اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ بلکہ اس صورت میں تو وہ بات ہو جائے گی کہ بڑی پیاری بات فارسی کے شعر میں کہی گئی ہے کہ کارے خود کن کارے بیگانہ مکن، بر زمین دیگرے خانہ مکن، اپنا کام کرو خدا کے بندے، دوسرے کا کام نہ کرو، دوسرے کی زمین پر اپنا مکان نہ بناؤ، اپنی زمین تھوڑی ہو چھوٹی ہو جیسی ہو اس پر گھر اپنا بناؤ، اس پر ملبہ رکھو، وہ ملبہ جو ہے، ورنہ تو اگر کسی اور کی زمین ہے اور آپ نے اس پر اپنی محنت اور اپنا ملبہ لگا دیا تو وہ تو کسی وقت کہے گا اٹھاؤ اپنا ملبہ، میں باز آیا محبت سے، اٹھاؤ پاندان اپنا۔ تو کارے خود کن کارے بیگانہ مکن، بر زمین دیگرے خانہ مکن۔ تو اگر کمیونسٹوں کے ہتھکنڈے ہم استعمال کریں گے تو کام ان کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ نتائج کی جو فصل پکے گی تو اسے وہ کھائیں گے اور کاٹیں گے، آپ نہیں کھائیں گے نہ کاٹیں گے۔ تو ایک تو مناسب اس اعتبار سے کہ جو مقصود پیش نظر ہے اس کے اعتبار سے مناسب نہج ہو، مناسب منہج ہو، مناسب طریقہ کار ہو، اور دوسرے طریقہ کار صحیح بھی ہے لیکن اس کی مقدار کم ہے، اس میں جذبہ بھی کم ہے، وہ اس حد تک نہیں پہنچی ہے، تعداد ابھی لوگوں کی بہت کم ہے جو اس کے لیے اپنے آپ کو پلج کرنے کو تیار ہو، وقف کرنے کو تیار ہو، تب بھی بات نہیں بنے گی۔ بہرحال وہ خواہش ہماری جو ہے کہ اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے تو آیا اس میں سیاسی جماعتوں کی گنجائش ہوگی، یا یہ کہ وہ حرام ہے کہ جیسے صدر ضیاء الحق صاحب نے شوشہ چھوڑا اور کچھ علماء کرام جو ہے انہوں نے اپنی راگنی ان کے راگ میں شامل کی اور ایک مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ قطعاً کوئی دین میں ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنا پر سیاسی جماعتوں کا وجود حرام یا ناجائز قرار پائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دین میں کسی شے کے جواز کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں گے یہ جائز ہے۔ دین کی بنیاد یہ ہے جس چیز کو آپ ناجائز ثابت نہ کر سکے وہ جائز ہے، جس چیز کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ مباح ہے۔ یہ اصول بہت اہم ہے اور اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں چونکہ یہ چیز موجود نہیں ہے اس وجہ سے یہ مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید دائرہ بہت ہی محدود ہے مباحات کا، مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، جو چیز حرام نہیں ہے وہ مباح ہے۔ تو اصل شے یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کے وجود کے لیے، ان کے حرمت کے لیے کوئی نص بن سکتی ہے۔ اور اس دور میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی ایک تصور ہے تمدن کا ارتقاء ہوا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو دو ارتقاء ہوئے ہیں ساتھ ساتھ، ایک ہے مادی ترقی، فزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کی ترقی، اس کے یہ ثمرات ہیں کہ یہ لاؤڈ سپیکر میرے سامنے رکھا ہے، اسی کے یہ ثمرات ہیں کہ میں پرسوں کراچی تھا، کل فیصل آباد تھا، آج یہاں حاضر ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ ہم چیزیں استعمال نہ کریں، انہیں حرام سمجھ بیٹھے تو یہ چیزیں تو ہمارے اپنے مقصد کو نقصان پہنچائیں گی، دین کو نقصان پہنچائیں گی۔ اس میں کفر کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ نے ان چیزوں کو رد کر دیا، الحمدللہ رد نہیں کیا گیا، آپ انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن بعین ہی یہی معاملہ ہے تمدنی ارتقاء کا، تمدنی ارتقاء بھی ہوا ہے۔ وہ قبائلی نظام ہوتا تھا، اس سے پہلے کوئی بھی نظام نہیں تھا، اس کے بعد یہ ہے کہ شہری ریاستیں قائم ہوئیں، اس کے بعد بڑی بڑی مملکتیں قائم ہوئیں، پھر ایک تصور ریاست وجود میں آیا اور ریاست اور حکومت میں ایک فرق کیا جانے لگا کہ حکومت تو در حقیقت ریاست کا ایک آرگن ہے، اس کا ایک عضو ہے۔ تین بڑے بڑے آرگنز ہیں ماڈرن سٹیٹ کے، ایک جوڈیشری ہے، ایک ایگزیکٹو ہے اور ایک لیجسلیچر ہے۔ تو حکومت تو اس کا ایک بازو ہے، اور حکومت سے کبھی بھی تقاضا نہیں کیا جا سکتا حکومت کے لیے وفاداری کا، وفاداری ریاست سے ہوتی حکومت سے نہیں ہوتی۔ اب یہ ظاہر بات ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ تمدنی ارتقاء کے ذریعے سے انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے انسانی حقوق جو ہیں، شہری حقوق، اس کا کانسیپٹ بھی ہوتے ہوتے آج بڑی مشکل سے وہاں پہنچا ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانیت کو پہنچا دیا تھا 1400 برس قبل۔ لیکن یہ کہ یہ تمدنی ارتقاء کا عمل ہمارے ہاں پھر رک گیا، بلکہ ترقی یہ معکوس شروع ہو گئی، الٹا زوال شروع ہو گیا، پھر ملوکیت شروع ہو گئی، پھر شہنشاہیت کا دور آ گیا۔ حالانکہ اسلام کی روح سے تو حضور نے فرمایا تھا کہ حلق کسرا ولا کسرا بعدہ، اسلام نے تو قیصر و کسرا کی اور قیصریت اور کسرائیت کی جڑ کاٹ دی تھی، لیکن مسلمانوں میں پھر وہ بیماریاں اٹھ کر آئیں، شیطنت جو ہے اس نے پھر اپنا ننگا ناچ ناچا، جیسے کہ علامہ اقبال نے جمہوریت کے بارے میں کہا ہے کہ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تو ہمارے ہاں بھی اسلام کے پردے میں شہنشاہیت کے ٹھاٹ جو ہے وہ جمے. تو یہ چیز تو ترقی معکوس ہے، حضور نے تو وہاں پہنچایا تھا جہاں بمشکل نوع انسانی آج محنت کر کے، جد و جہد کر کے، قربانیاں دے کر وہاں تک پہنچی. ان تمدنی ارتقاء کے جو ثمرات ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر لینا یہ بھی در حقیقت بہت بڑی محرومی ہے. اور اسلام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا اس دور میں، اس کا ایک سبب بھی یہ ہے کہ جو علماء کرام اور خدام دین ہیں انہوں نے اس کی اہمیت کو بھی نہیں سمجھا کہ ہمیں جدید ہر شے کو فوراً فتویٰ لگا دینا کہ یہ کفر ہے اور یہ اسلام میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کس چیز میں کس قدر حق ہے، کتنی بات صحیح ہے، کتنی بات غلط ہے. یہ ہول سیل ریجیکشن اور ہول سیل کنڈمنیشن، بس ایک چیز آئی اور اس کے اوپر ایک سویپنگ فتویٰ جو ہے وہ دے دیا گیا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی ہماری ان غلطیوں میں سے ہے کہ جس نے اسلام کے آگے بڑھنے کے لیے راستے روکے ہوئے. تو یہ چیز بھی در حقیقت اس دور کے ان تقاضوں میں سے ہے کہ جدید ریاست جو ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا جو ہے یہ در حقیقت اس عمل کے لیے ایک جزو لا ینفک ہے کہ جس سے کہ کھلی فضا کے اندر خیالات پالیسیز کے بارے میں اوپن ڈیبیٹ ہو، عوامی سطح پر لوگوں کے سامنے مسائل آئیں، انہی کے بنا پر پھر لوگ جو ہے وہ اپنے مینیفیسٹوز مرتب کریں، مینیفیسٹوز سامنے آتے ہیں. تو یہ ایک ایڈلٹ ایجوکیشن کی بہت بڑی یہ ایک صورت بن جاتی ہے، یہ ایک عوامی سطح پر لوگوں کو اپنے ملکی اور وطنی اور ملی مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے آمادہ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. جو پولیٹیکل پارٹی آئے گی اس کا کوئی مینیفیسٹو ہوگا، اسلامی ریاست میں یہ تو ضرور ہوگا کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں کوئی شے ایسی آ گئی ہے جو خلاف اسلام ہے تو آپ عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائیے، وہ تو راستہ کھلا ہوا ہے، اس کو آپ پھر مجبور کریں گے کہ یہ چیز اس میں سے ڈیلیٹ کی جائے. لیکن اگر اس دائرے کے اندر اندر کوئی چیز ہے اور اس کے اندر بھی بڑی گنجائش اختلاف کی ہوتی ہے، ٹیکسیشن پالیسی ہے، انکم ٹیکس کا معاملہ ہے، اب انکم ٹیکس کس شکل میں ہونا چاہیے، کس صورت میں نہیں ہونا چاہیے، کیا اس میں خرابیاں ہیں، کس طریقے سے اس کی بنا پر جو ہے ہر شخص مجبور کر دیا جاتا ہے کہ جھوٹ بولے، اور جب وہ گلٹی کانشنس ایک دفعہ ہو گیا تو پھر جھوٹ اس کی طبیعت میں لگ بس جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہے ان میں بڑی گنجائش ہے کہ ٹیکسیشن کی پوری پالیسی کو ہم بدلیں. فورن پالیسی کا معاملہ ہے، فورن پالیسی پر ایک ملک کے اندر عوام جو ہے انہیں ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے مسائل کیا ہیں، قومی مسائل کیا ہیں، اور ہمارا جو ہے فورن پالیسی کے سلسلے میں کیا ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے، کس رخ پر ہمارے جو ملی، ملکی، قومی اور پھر دینی جو بھی مصلحتیں ہیں ان کا تقاضا کیا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ کو کہیں نصوص میں نہیں ملیں گی، اس میں کوئی حلال اور حرام کی بات نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا جو اس وقت ہمارے ہاں ایک بہت بڑا برننگ ایشو بن چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان تقسیم جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے میدان میں اور وہ صوبوں کے لیے زیادہ اختیارات کو اپنے مینیفیسٹو میں لے کر آتی ہے تو کون اسے حرام کہہ سکتا ہے؟ کتاب و سنت کی روح سے وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسے اپنے صوبے ہی سے نہیں، اس بات کے لیے تمام صوبوں سے اسے تائید حاصل کرنی ہوگی، تب یہ کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ ملے گا عوام کی طرف سے اور وہ ووٹ لے کر آئیں گے. تو یہ جو اصل میں پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے مینیفیسٹوز کا معاملہ ہے سیاسی مسائل پر، ملکی اور ان تمام جو معاملات جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، ان موضوعات پر پبلک ایجوکیشن کا، اور یہ یوں سمجھیے تعلیم بالغان، عوام کی تعلیم کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ہمارے ہاں تو چونکہ وہ پولیٹیکل پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، ابھی حال ہی میں کسی مبصر کا مضمون، جیسے یہ ہمارے قومی روزنامے شائع کر رہے ہیں انگریزی میں مضامین، میں نے کسی کا پڑھا تھا، شاید ورسنگ کا کوئی مضمون تھا، وہ میں نہیں جانتا، ان صاحب سے واقف نہیں ہوں، ان کا پاکستان میں اصل میں آئی ہی نہیں، عوام کے پاس حکومت آج تک آئی ہی نہیں، اور یہ حقیقت ہے. میں خود جو مسئلہ سندھ ہے، استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، میں بات یہ لکھ چکا ہوں کہ بہت بڑا فرق ہوا ہندوستان اور پاکستان کا. وہاں پر جیسے ہی آزادی ہوئی انہوں نے جاگیرداری کو ابالش کیا، زمینداری کو ابالش کیا، ایک مضبوط پولیٹیکل پارٹی پہلے سے موجود تھی جو 25 برس تک تو اس کے رینکس کے اندر کہیں بھی کوئی تریڑ بھی نہیں آئی، کہیں پر کسی طرح کا ہمیں جو ہے وہ رکھنا نظر نہیں آیا. اس کے بعد بھی چلیے اس میں بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی اس نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی عوامی بنیادوں کے ساتھ، عوامی جڑوں کے ساتھ موجود ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے دونوں اعتبارات سے، ایک طرف تو یہ کہ وہ زمینداروں اور جاگیرداروں کو تحفظ ملا، اور دوسری طرف یہ کہ یہاں اس کے ان کے سپورٹرز کی حیثیت سے پھر بیوروکریسی آ گئی. بیوروکریسی تو ظاہر بات ہے کہ اس میں بہت کافی بڑا عنصر ایسا ہوتا ہے جو پرچیزیبل ایک عنصر ہوتا ہے، جو بھی مارکیٹ میں اس کی قیمت لگائے گا، اس کے مفادات ہو یا کوئی بھی چیزیں ہوں، اس کے اعتبار سے اس کا رخ ادھر ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہاں سیاسی جماعت جو مسلم لیگ تھی وہ مستحکم جماعت نہیں تھی، اس کی حیثیت ایک تحریک کی تھی. تحریک کی حیثیت سے واقعہ یہ ہے کہ ایک معجزہ صادر ہو گیا، پاکستان کا قیام ایک معجزہ ہے، اس اعتبار سے وہ عظیم تحریک تھی، لیکن مسلم لیگ کو کبھی بھی مستحکم جماعت کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی. تو ان وجوہات سے پاکستان میں تو عوامی سیاست آئی ہی نہیں. بھٹو صاحب کے دور کو بھی میں عوامی سیاست نہیں کہتا، وہ بھی ایک تحریک تھی، ایک ہنگامہ تھا، ایک نعرہ تھا، ایک جوش تھا. اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ پارٹی جو ہے کوئی کارڈرز وجود میں آ گئے ہوں. ایک شخص کی کیریسمیٹک پرسنالٹی تھی، اس کے اندر ایک جذبہ تھا، اس نے بہرحال اس کے اندر کوئی صلاحیتیں تھیں، تو وہ ایک شخصیت ہی کا معاملہ تھا. جیسا کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ضرورت پیش آئی ہے کہ اب یہ کہ ایک مستحکم جماعت کی بنیاد پر وہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں، تو جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، مجھے اس پر کچھ اس وقت بات نہیں کرنی. تو اگر کسی ملک کے اندر فی الواقع عوامی سیاست چل رہی ہو، تو پھر یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز، ان پر گفتگو، ان پر بحث، یہ در حقیقت عوامی سطح پر تعلیم کا اور شعور عوام میں پیدا کرنے کا، پبلک ایجوکیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی چیز خلاف اسلام نہیں ہے، سوائے ایک چیز کے، اس کا اب آپ اچھی طرح بات سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مینیفیسٹو کی بنیاد پر ایک جماعت نے الیکشن لڑا اور کچھ لوگ کامیاب ہو کر آ گئے، انہیں ووٹ ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ووٹرز نے مینڈیٹ دیا ہے ایک مینیفیسٹو کو، فرد کو نہیں بلکہ اس پروگرام کو، جو بھی کچھ تو انہوں نے پیش کیا تھا. اب اگر کہیں جا کر اسمبلی میں، یا اسے کانگریس کہیں یا مجلس ملی کہیں، جو بھی نام اس کو دیں، اگر تو جا کر کسی شخص کی رائے بدل جاتی ہے اس مینیفیسٹو کے کسی بیسک ایشو سے، تو اسے مستعفی ہونا چاہیے، پھر اسے اس جگہ پر اپنی سیٹ ریٹین کرنے کا حق حاصل نہیں. لیکن اگر معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہے، اسمبلیز میں تو ہوتا رہتا ہے، اور پارلیمنٹری سسٹم میں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی بہت ہی دور رس نتائج ہوتے ہیں، کہ کسی چھوٹے سے مسئلے پر جس کا کوئی تعلق جو ہے مینیفیسٹو سے نہیں ہے، ان ایشوز سے ہے ہی نہیں جو بنیادی ایشوز ہیں، کوئی چھوٹی سی موشن آ گئی ہے اس پر بھی اگر جو پارٹی ان پاور ہے اسے ڈیفیٹ ہو گئی، تو وہ حکومت ختم ہوئی، وزیر اعظم صاحب کی حکومت جو ہے ختم ہوئی. پارلیمنٹری پارٹی میں چونکہ یہ نظام بہت فریجائل ہے، لہذا وہاں یہ اصول بنایا جاتا ہے کہ پارٹی کا جو متعلق ہے، جو ممبر اسمبلی کا، وہ اگر پارٹی کے ساتھ ووٹ نہیں دے گا تو وہ اس کا معاملہ یا تو یہ کہ سیٹ ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ وہ مجبور ہے کہ پارٹی وپ کو قبول کرے، چاہے اس کی ذاتی رائے جو اس پارٹی کا موقف ہے اس کے خلاف ہو. یہ چیز میرے نزدیک خلاف اسلام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر معاملہ ہے کوئی بنیادی مسئلہ مینیفیسٹو سے متعلق، تب تو آپ قانون بنا سکتے ہیں کہ وہاں تو آپ کو رائے دینی پڑے گی پارٹی کے ساتھ، بصورت دیگر آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق بنیادی مینیفیسٹو سے نہیں ہے، وہاں ہر شخص کو اپنے ضمیر کے مطابق رائے دینے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو گویا کہ اس نے اپنے ضمیر کے خلاف رائے دی ہے، اس کا اپنا کانشنس جو ہے پھر وہ ملوث ہوا. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ انکم ٹیکس کا موجودہ نظام ہر کاروباری شخص کو جو ہے جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہاں پر جب اس کا ضمیر آلودہ ہو گیا، تو جب انسان خود اپنے ضمیر کے آگے ننگا ہو جائے کہ میری رائے کچھ اور ہے لیکن میں پارٹی کی وجہ سے یہ رائے دے رہا ہوں، تو اس کی اخلاقی قوت ختم ہو جاتی ہے، اس کا اخلاقی موقف کوئی نہیں رہتا. یہ وہ چیز ہے جو خلاف اسلام ہے. باقی کوئی چیز جو ہے اس پارٹی سسٹم میں خلاف اسلام نہیں، بلکہ یہ کہ اسلامی ریاست کے اندر بھرپور طریقے پر اس کا امکان موجود رہے گا. بلکہ آج جب میں آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ میں نے ہی یہی مسئلہ ہوا ہے وکالت کے پیشے کے بارے میں. عام طور پر دیندار حلقوں میں یہ گمان ہو گیا یہ پیشہ بہت ہی برا پیشہ ہے، بہت ہی گرا ہوا پیشہ ہے، اور بعض لوگ اسے حرام کے درجے میں لے جاتے ہیں. حالانکہ وکالت کے پیشے میں کوئی شے حرام نہیں. پیشہ اصلاً کیا ہے وکالت کا؟ وکیل در حقیقت عدالت کو مدد دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ٹو اسسٹ دی کورٹ، یہ ہے اس کا بنیادی فنکشن. البتہ یہ کہ ہر مقدمے کے اندر کیونکہ دو گوشے ہیں، اب ایک پہلو یہ ہے، ایک پہلو یہ ہے، ایک وکیل جو ہے وہ ایک طرف سے اپنے کلائنٹ کے لیے جتنی بھی قانون میں گنجائشیں ہیں وہ تلاش کر کے دیتا ہے، کیونکہ ہر شخص قانون سے واقف نہیں ہے. ہر شخص جو ہے اس کی جو باریکیاں ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتا، تو ایک وکیل جو ہے جو بھی ایگزسٹنگ قانون ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون میں جو فلو ہے وہ غلط ہے تو آپ لیجسلیچر کی طرف جائیے، اس قانونی رکھنے کو بند کروائیے، لیکن جب تک وہ قانون ملک میں لاگو ہے اس قانون کی روح سے اگر آپ کے کسی کلائنٹ کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ فائدہ لے کر دینا یہ وکیل کا کام ہے، وہ اپنے کلائنٹ کے مفادات کا گویا کہ وہ وکیل ہے، اور یہ وکالت جو ہے یہ جائز ہے اسلام میں. ایک شخص کچھ خریداری کرنا چاہتا ہے، اسے مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے، وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے، وہ جا کے بازار سے چیز خرید کر لاتا ہے اس کے لیے اور اس میں وہ کمیشن لیتا ہے یا اجرت لیتا ہے، تو بالکل جائز ہے. اس پر آپ کو باب الوکالہ جو ہے آپ کو فقہ کی کتابوں میں پورے پورے باب مل جائیں گے. تو اسی طریقے سے وکالت کے پیشے کے اندر کوئی شے حرام نہیں ہے. البتہ اب اگر وکیل جھوٹی پٹیاں پڑھائے اور اسے غلط راستے پر ڈالے تو یہ اس پیشے کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ایک اضافی بے ایمانی ہے جو وہ شخص کر رہا ہے. یہ تو وہ شخص بھی کر رہا ہے کہ جو اگرچہ اتنی مشقت اٹھا رہا ہے کہ اس نے پھل کی ٹوکری اپنے سر پر اٹھائی ہوئی ہے، صبح سے شام تک گھوم رہا ہے کہ اس کے لیے جس قدر رزق حلال جو ہے اس کے دروازے کھلے ہیں کہ جو ملے گا روٹی جو ہے شام کو وہ کھائے گا، کس قدر حلال روٹی ہوگی، لیکن اگر اس نے ذرا ڈنڈی ماری ہے تولتے ہوئے تو اس نے اپنی ساری کمائی حرام کر لی. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. گویا کہ ایمان بالآخرت کی نفی ہو رہی ہے، ذرا سی وہ ہاتھ کی جنبش جو ہے تل کے اوٹ میں پہاڑ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ ذرا سی جنبش ہاتھ کی جو ہے یا کپڑا بیچنے والے کے گز کا ذرا سی ایسی جنبش کے اس میں 16 گرا کی بجائے 16.25 گرا جو ہے وہ ناپ کر دے رہا ہے تو اس نے سب کچھ حرام کر لیا. ایسے ہی وکیل اگر وہ حرکتیں کر رہا ہے تو اس نے اپنی کمائی حرام کر لی. بیسیکلی اس پیشے کے اندر کوئی حرام بات نہیں. اسی طریقے سے یہ پارٹی سسٹم جدید ریاست کا یہ ایک جزو لا ینفک ہے، اور یہ در حقیقت اس کے پلرز میں سے ہے، کیونکہ عوامی پارٹیسپیشن آپ کرانا چاہتے ہیں. اب ایک ایک شخص کو تو اتنا موقع نہیں ہے کہ وہ ان تمام مسائل کے بارے میں از خود غور و فکر کرے، یہی کام ہے جو جماعتیں کرتی ہیں، ان کے مختلف جو ہے گروپس بنتے ہیں، اسٹڈی گروپس بنتے ہیں، وہ سروے کرتے ہیں، وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ اپنے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ پبلک کے سامنے آتے ہیں، پھر اس پہ تقریریں کریں گے، اس کے پر پبلک کو ایجوکیٹ کریں گے، پھر موقع آئے گا کہ پبلک اپنی رائے دے. اب جس کے حق میں وہ رائے جو ہے کثرت رائے کے ساتھ استعمال ہو گئی، اسے موقع ہوگا کہ آئے، اور اب وہ اپنے جو بھی مینیفیسٹو اس نے دیا ہے اب اس کو بروئے کار لائے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، مینیفیسٹو میں بھی اگر کوئی چیز خلاف اسلام ہے تو عین اس وقت پر بھی عدالت کا کنڈا کھٹکھٹایا جا سکتا. یہ ہے در حقیقت اس معاملے میں صرف ایک چیز کی نفی کر دی جائے تو یہ جو بھی سسٹم ہے پولیٹیکل پارٹیز کا یہ فلی کمپیٹیبل ہے اس موجودہ نظام کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. ان دونوں کے اندر کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بودھ پیدا ہو جائے اور فصل پیدا ہو جائے، بلکہ اسے بھی ہم انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اسلامی ریاست کے اندر. اب جو بات میں نے عرض کیا تھا کہ آج کی میری گفتگو کا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ذرا جائزہ لیں کہ یہ پاکستان کے اندر وہ مثالی اسلامی ریاست کے قیام میں ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے، کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، آیا ہم صفر پر کھڑے ہیں یا یہ کہ کچھ نہ کچھ اس میدان میں ہماری پیش رفت ہوئی ہے، پھر یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا صحیح ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اور آگے کے لیے لائے عمل کیا ہے. اسی سے تعلق جڑ جائے گا جو آخری بات تھی میری اس گفتگو میں جو پچھلی جمعے میں ہوئی، کہ علماء کرام کا اور خادمان دین کا رول کیا ہے، اس کے ضمن میں میرے مشورے کیا ہے، وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آج آپ حضرات کے سامنے کچھ رکھ دوں. میرے نزدیک پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک جماعت، اور میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ ایک ہی جماعت تھی واحد لا شریک لہو کہ جو میدان سیاست میں ایکٹیو ہوئی، اور وہ جماعت اسلامی تھی، باقی علماء میدان میں تھے ہی نہیں. اس لیے کہ جو سب سے زیادہ فعال لوگ تھے علماء میں سے وہ رہے تھے جمعیت علماء ہند کے ساتھ، جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. احرار تھے وہ بھی مخالفین پاکستان میں تھے، ان کے لیے ظاہر بات ہے پاکستان بننے کے بعد فوری طور پر سیاسی میدان میں کوئی موقع نہیں تھا، کوئی ان کا مقام نہیں ہو سکتا تھا، لہذا انہوں نے احرار نے تو صاف صاف یہ بات کی کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اب سیاسی میدان کو تج رہے ہیں، ہم تو صرف دینی کام کریں گے. یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے کہ انہوں نے باقاعدہ جماعتی سطح پر علی اعلان سیاسی میدان سے علیحدگی کا اعلان کیا. لیکن یہ کہ جو باقی علماء تھے انہوں نے بھی جمعیت علماء ہند والی جو جمعیت تھی ظاہر بات ہے وہ تو اب یہاں نہیں چل سکتی تھی، جمعیت علماء اسلام پاکستان بنائی گئی، لیکن اس میں بھی اولاً وہ حضرات آئے تھے جو اس کی قیادت میں نمایاں ہوئے کہ جن کا تعلق علماء دیوبند میں سے تھانوی گروپ کے ساتھ تھا. میری گفتگو سے اس کا ایک تعلق ہے کہ ہمارے صدر مملکت نے جو بات کہی تھی جس پر کہ ارشاد احمد حقانی صاحب نے کئی قسطوں میں مضامین لکھے اپنی اظہار رائے کیا ہے، تو وہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں جلسہ منعقد ہوا تھا جامعہ اشرفیہ میں، کہ جس میں انہوں نے وہ بات کہی تھی کہ علماء کو سیاست کے میدان میں نہیں آنا چاہیے، بس مشورے دینے چاہیے، اور اسی پر یہ ساری گفتگو شروع ہوئی تھی، میں نے حوالہ دیا تھا اس کا. تو اصل میں اس وقت پھر جو دیوبندی علماء کی جماعت بنی ہے وہ ان لوگوں کی زیر قیادت جو تھانوی تھے، اور تھانوی حضرات کا یہ معاملہ پہلے بھی رہا ہے کہ وہ خود سیاست میں الیکشنز میں حصہ لینے کا ان کا مزاج نہیں تھا. اس جلسے میں جو بات کہی ہے ضیاء الحق صاحب نے وہ بالکل اس کی مزاج کی مناسبت سے کہی. وہ لوگ تعلیم، تعلیمی ادارے بنانا، تصنیف و تالیف، اس کے اندر ہی اصل میں جو تھانوی مکتب فکر ہے اس کے علماء نے سب سے زیادہ کام اس میدان میں کیا. باقی رہ گئے بریلوی علماء، تو ان کا یہ کہ زیادہ سیاست کے ساتھ ان کا بھی سروکار نہیں تھا. چند لوگ تھے، مولانا عبدالحامد بدایونی اور اس طرح کے حضرات، وہ پہلے سے مسلم لیگی تھے، لیکن یہ کہ ان کا بھی سیاسی میدان میں اس اعتبار سے عمل دخل نہیں تھا. تو پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو جماعت میدان میں آئی ہے وہ جماعت اسلامی تھی، اور چونکہ منظم جماعت تھی، اس کے پاس ایک اچھی بھلی تعداد کے اندر کارکن موجود تھے، تنظیم تھی، لہذا وہ بہت نمایاں بھی ہوئی. میرے نزدیک دو کام جو کیے گئے اس وقت جماعت اسلامی کی طرف سے، ان میں سے ایک 100% درست تھا اور ایک بہت بڑا بلنڈر تھا، بہت بڑی غلطی تھی جو اس موقع پر ہوئی ہے، اور اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے. اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہم بعض اپنے اکابر کے بارے میں، اسلاف کے بارے میں، مجددین امت کے بارے میں گفتگویں کرتے ہیں کہ ان سے یہ خطا ہو گئی، اس کے یہ معنی نہیں تھے کہ کوئی بدنیت ہی تھے. اگر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے یہ خطا ہو گئی کہ جہاں وہ پہنچے تھے سرحد کا علاقہ، وہاں ابھی عوامی سطح پر ذہنی اور فکری اور دینی تبدیلی ابھی نہیں آئی تھی، اور انہوں نے شریعت کی تنفیذ کا معاملہ کر دیا، اور ان کو یہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ بالکل تیار ہیں. حالانکہ جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے ہجرت کر کے، وہ تو یقیناً ان مراحل سے گزر چکے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ معاملہ وہ نہیں تھا کہ جیسے حضور کو مدینے والے آ کر لے گئے تھے، یہ معاملہ نہیں تھا. اگر سرحد سے سربرآوردہ لوگ گئے ہوتے اور انہیں دعوت دیتے تو بات اور ہوتی، لیکن یہاں تو یہ تھا کہ وہ خود آئے تھے، تو وہاں انہیں کچھ وقت لینا چاہیے تھا، ابھی وہاں بھی اپنی جمعیت اور اپنی تربیت اور تزکیہ کے عمل کو انہوں نے اقدام جو ہے فوری طور پر کر دیا. ہو سکتا ہے کہ صورت ایسی پیدا ہو گئی ہو کہ انہیں فوری اقدام کرنا پڑا، لیکن یہ کہ یہ معاملہ جو ہے ہم نیت سے اس کو علیحدہ رکھیں گے. البتہ یہ کہ اگر رائے دیں گے تو خطا، غلطی ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو دو فیصلے ہوئے، ایک تھا دستور اسلامی کا مطالبہ، عوامی سطح پر اس کے لیے مطالبہ، خطوط اور تار اور محضر نامے اور یہ سب کچھ، جن لوگوں کا اس دور کا کچھ یاد ابھی جن کے ذہنوں میں تازہ ہے، یا جو اس وقت بھی کچھ شعور نہیں تو نیم شعوری کے دور میں تھے اپنی عمر کے، انہیں یاد ہوگا کہ بوریاں بھر بھر کر تار ٹیلی گرام جو ہے وہ اسمبلی جو تھی اس وقت کی اس کی میزوں پر لا کے رکھے گئے کہ اتنے تار آئے، اتنے ٹیلی گرام، اتنے محضر نامے، اتنے خطوط. تو بڑی کامیاب ایک تحریک تھی جو اس وقت چلی، اور الحمدللہ کہ اس کا ایک بڑا مثبت نتیجہ برآمد ہوا. اس مثبت نتیجے کے برآمد ہونے میں جہاں عوامی سطح پر یہ جد و جہد اور تحریک جو ہے یہ فیصلہ کن اس نے رول پلے کیا ہے، وہاں بہت اہم اور ایک دوسرے اعتبار سے یہ بھی فیصلہ کن رول تھا، وہ تھا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقائے کار کا. چونکہ انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا فعال حصہ لیا تھا، ان کی ایک حیثیت تھی، قائد اعظم ان کا بہت احترام کرتے تھے، انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی تھی قائد اعظم کی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے پس منظر میں تھی، لہذا ان کا مقام ایسا نہیں تھا کہ انہیں کوئی شخص نظر انداز کر سکتا، وہ اب دستوسہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اور ان کے جو ہم خیال لوگ تھے انہوں نے اندر زور لگایا، اور باہر سے یہ چیز جو تھی ان کے لیے سپورٹ بن گئی، اور ان دونوں کا نتیجہ برآمد ہوا قرارداد مقاصد، اور یہ یقیناً اسلامی ریاست کے قیام میں ایک مثبت پیش رفت ہے، پہلی کامیابی ہے عظیم کے جو حاصل ہوئی. اس لیے کہ واقعتاً اس کے اندر اگرچہ ایک فلاؤ تھا کہ لا الہ الا اللہ جس پر نمایاں طور پر قرارداد مقاصد میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس درجہ نمایاں انداز میں وہاں ذکر نہیں،
لیکن پھر بھی اس اصول کو مان لینا جسے میں نے اصل اول قرار دیا ہے اپنی گفتگو میں کہ حاکمیت اللہ کی ہے، گویا کہ بہت بڑا معاملہ ہے ایک ملک کے عوام اپنے اس نمائندہ اسمبلی کے ذریعے سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم دستبردار ہوتے ہیں حاکمیت کے دعوے سے، ہمارا کوئی دعویٰ حاکمیت کا نہیں ہے، ہم تو اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری۔ تو ریاست کی سطح پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کا ادا کر دینا ہے اجتماعی سطح پر، اور اللہ کی حاکمیت کا اقرار گویا کہ توحید کے تقاضے کو پورا کرنے والی چیز ہے، یہ ایک بہت مثبت پیش رفت تھی۔ اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ بعد میں چاہے مختلف ادوار ہمارے ملک میں آئے ہیں، مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکومت پر اقتدار پر قابض رہے ہیں، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ جو ایک قدم اٹھایا جا چکا تھا وہ اس کو واپس لے سکتے، اگر اس وقت وہ نہ اٹھتا تو بعد میں شاید جو ادوار آئے ہیں اٹھوانا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ کہ اس وقت جب وہ اٹھ گیا ہے تو یہ ایک ایسی مستقل اور مثبت پیش رفت تھی کہ جس کو پھر اس سے قدم پیچھے ہٹانا جو ہے کسی کے لیے ممکن نہیں ہوا۔ یہ تو ہے وہ صحیح فیصلہ اور صحیح اقدام جس سے کہ ایک مثبت فائدہ حاصل ہوا اور ایک مستقل نفع حاصل ہوا۔ دوسرا معاملہ تھا انقلاب قیادت کا نعرہ اور الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ میں خود بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، فرسٹ پروفیشنل کا دور تھا میرا وہ، کہ جو میڈیکل کالج میں سخت ترین دور ہوتا ہے میڈیکل ایجوکیشن کا، لیکن جس طریقے سے کہ ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے اس 1951 کے الیکشن میں، جو پنجاب میں پہلا الیکشن پاکستان میں وہی ہوا تھا، بس میرے نزدیک وہ تھا بلنڈر۔ میں اسے ہمالیہ جیسی بڑی غلطی سمجھتا ہوں کہ اس نے اس کو ایک سیاسی نوعیت، سیاسی کس معنی میں، یعنی اقتدار کی کشمکش۔ اب آپ کے اندر کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، یہ آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ جب آپ اس میدان میں آ گئے تو اب آپ تو سیاسی اکھاڑے کے ایک پہلوان کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے آئے۔ اسی اعتبار سے مسلم لیگ کے اندر بھی جو مخلص عناصر تھے گویا کہ ہم نے انہیں بھی اپنا مخالف بنا لیا، اس لیے کہ اب تو جماعت ہی بات ہو گئی نا، کہ مسلم لیگ حکومت چھوڑے ہم حکومت بنائیں گے، ان میں صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر صلاحیت ہے، اب یہ جماعت ہی بات بن گئی۔ اب اسلام ایک پارٹی ایشو بن گیا، ایک جو بھی گروپ تھا آرگنائز، اس کے لیے اقتدار کی جنگ جیتنے کے لیے اس نے ایک نعرے کی شکل اختیار کر لی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے یہ نعرہ اس لیے لگایا، لیکن بالفعل جو نتیجہ نکلا ہے اپنی نیتوں سے وہ واقف ہیں، اللہ جانتا ہے، اور ہم اس نے دم سے کام لیں گے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنے اقتدار کے لیے نہیں کیا بلکہ یہ کہ اسلام کے لیے کیا، لیکن نتیجہ جو نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک بڑی غلط سچویشن پیدا کر دی، کہ ایک سیاسی میدان کا مسئلہ بن کر جو اس وقت کی مسلم لیگ ہے، کیسے کیسے لوگ اس میں تھے، ذرا تصور کیجئے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اسی میں تھے، مولوی تمیز الدین اسی میں تھے، آپ غور کیجئے کہ نشتر صاحب اس میں موجود تھے، بڑے لوگ وہ، ایسے لوگ، مولانا، بلکہ میں بھول رہا ہوں کہ ناظم الدین، خواجہ ناظم الدین، جن کے بارے میں یہ آپ کا گورنر ہاؤس بھی گواہ ہے کہ تہجد گزار گورنر تھا وہ بھی، تو اس طرح کے لوگ مسلم لیگ میں تھے۔ پھر یہ کہ ان لوگوں کو اب پارٹی پالیٹکس کا جب معاملہ ہو گیا تو ان کو مقابلے میں آنا پڑا، کیسا اسلام، کس طرح کا اسلام، کیسے اسلام آئے گا، یہاں تو بڑے فرقے ہیں، یہاں تو فلاں ہے، یہ ساری چیزیں انہیں کیوں کہنی پڑی، کہ اب ایک جماعتی کشمکش کا معاملہ بن گیا، اسلام کا معاملہ جو ہے وہ ایک وقتی سیاست، الیکشن سیاست کا ایشو بن گیا۔ یہ میرے نزدیک بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی خطا ہوئی، اور آج میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں، اس کے بڑے دور رس نتائج نکلے ہیں، اور اب بھی اگر ہمیں کوئی ان دی رائٹ ارنسٹ، پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ اسلام کے لیے کام کرنا ہے تو ہمیں اپنی سابق کی غلطیوں کا صحیح صحیح شعور و ادراک حاصل کرنا چاہیے، نہیں کریں گے اپنے ہی مقصد کو ہم کھوٹا کریں گے، اپنی منزل کھوٹی کریں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اس اعتبار سے کر رہا ہوں، ورنہ کسی کی توہین یا تذلیل اللہ گواہ ہے کہ وہ پیش نظر نہیں۔ اس سے آگے بڑھئے، اس کے بعد جب ہمارے ہاں کشمکش اب بڑھی ہے آگے، تو اس میں میں بلکہ ایک جو مثبت پیش رفت ہے وہ آپ کے سامنے لے آنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد بھی کافی عرصے تک دستور کی مہم کے اوپر زور رہا ہے، 1956 جو ہے اس تک یہ رہا ہے بہت زوردار، جو ہے ہمارے ملک کے اندر جلوس بھی نکلے ہیں اور دستور کے لیے دباؤ عوامی سطح پر، جس میں کہ دوسرے پھر علماء بھی شریک ہو گئے، اور وہ 22 علماء یا 31 علماء کے 22 نکات یا 23 نکات، وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ ایک بڑی ایک پیش رفت تھی کہ تمام علماء یہاں کے بعض دستوری ایشوز کے اوپر متفق ہو گئے، اور وہ معجزہ ہو گیا کہ اس میں شیعہ بھی اور سنی بھی اور بریلوی بھی اور دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی اور جماعت اسلامی بھی، اور ٹاپ کی قیادت ان سب کی، انہوں نے بالکل مجتمع ہو کر دستور کے ضمن میں وہ جو اصول تھے وہ معین کر دیے، 22 رہنما اصول اس پر کو گویا کہ حجت قائم کر دی انہوں نے، تو یہ میرے نزدیک بہت ہی مثبت کام تھا، صحیح جدوجہد تھی پہلے قدم سے، میں کہہ رہا ہوں دستور کا مطالبہ شروع کیا جماعت اسلامی نے، وہ بھی یقیناً صحیح فیصلہ تھا، صحیح رخ میں اقدام تھا، پھر اس میں علماء کرام شریک ہوئے، یہ اور بھی اس میں سونے پر سہاگا ہوا، نور علی نور، اور اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ اس دور میں جبکہ علماء کے اختلافات اور فرقہ بندی جو ہے اس کو ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور ہر شخص شاکی ہے کہ یہ مولوی لوگ جو ہے یہ جمع نہیں ہو سکتے کسی مسئلے میں، آپ غور کیجئے کہ اس وقت وہ سب کے سب جمع ہو گئے، اور کسی ملکی دستور کے اساسی اصولوں پر مجتمع ہو جانا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دستور بنا ہے، جو بھی بنا، چاہے وہ بننے نہیں دیا گیا، چلنے نہیں دیا گیا، وہ ایشو دوسرا ہے کہ ہمارے ملک میں کون کون سی قوتیں کام کر رہی تھیں، کون کون سے ایمبیشس لوگ موجود تھے، کوئی فوج میں تھا، کوئی سول بیوروکریسی میں تھا، کوئی ہمارے وہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا نام تھا ان کا جو صدر بنے تھے، سکندر مرزا صاحب، کہیں کوئی اور صاحب، یہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی اپنی اپنی جو بھی کوششیں تھیں اور جو ان کے مقاصد تھے، ان کو میں اس وقت زیر بحث نہیں لانا چاہتا، لیکن ان کا نتیجہ کیا نکلا، کوئی دستور یہاں چلنے نہیں دیا گیا، یہ تو ایک جملے کے اندر نتیجہ جو ہے وہ پورا سامنے آ گیا۔ لیکن ایک مثبت پیش رفت جو ہوئی وہ یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے بارہا پہلے کہا ہے، ایک دفعہ کوائن کی گئی جو کہ 100% کریکٹ ہے، اور اس میں کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی بتمام و کمال شامل ہو گیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، کوئی بھی اس ملک میں دستور سازی قانون سازی نہیں ہو سکے گی جو کتاب و سنت کے منافی ہو۔ اتنی صحیح دفعہ، اتنے صحیح الفاظ میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی اتنی صحیح اور کانسٹیٹیوشنل ٹرمینالوجی کے اندر اس کی تعبیر، واقعہ یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں اس شخص کو جس نے کہ اس دفعہ کے الفاظ مرتب کیے ہیں، کہ کس قدر صحیح اس کا سینس تھا۔ وہی بات جو میں نے بارہا عرض کی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ کوئی قانون نہیں بن سکے گا جس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہ ہو، یہ بات ہوتی تو قانون سازی کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا، بلکہ یہ کہا جو صحیح بات ہے کہ کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا جو کتاب و سنت کے منافی ہو، اس سے وہ ایک بڑا طویل اور بڑا عریض دائرہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا، جس میں امرهم شورى بینهم کا عمل دخل ہوگا، اب وہ کثرت رائے سے اجتہاد بھی ہوگا تو پارلیمنٹ کے تھرو جو ہے اس کی تنفیذ ہوگی، اس کے لیے راستہ جو ہے ہموار ہوا۔ لیکن بدقسمتی کہ چونکہ عوامی سطح پر اب اس پر وہ دباؤ برقرار نہیں رہا تھا، اب پارٹی پالیٹکس آ گئی، اب جماعتی جو ہے معاملات نے اس دباؤ کو کمزور کیا، لہذا اس کو صرف ڈائریکٹو پرنسپل کے اندر رکھا گیا۔ یہ گویا کہ مطمئن تو کر دیا گیا کہ ہے دستور کے اندر ہے، لیکن یہ گورکھ دھندا کہ یہ تو صرف رہنما اصول ہیں، ان کی بنیاد پر کوئی شخص عدالت کا کنڈا نہیں کھٹکھٹا سکتا، یہ لکھا رہے گا، بس یہ ایک علامتی طور پر ہے، علامت وہ صحیح ہے، مکمل ہے، لیکن یہ کہ نافذ نہیں۔ اس کا اب اگلا جو قدم اٹھا ہمارے ہاں، جب لوگوں نے محسوس کیا، وہ اس عمل کے دوسرے حصے سے متعلق بات کر رہا ہوں، کہ یہاں کچھ لوگ قابض ہو گئے ہیں، ٹاپ کی ملٹری بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی یہ ہے کہ جن کے گٹھ جوڑ سے اس ملک کا نظام چل رہا ہے، اور وہ اپنی مصلحت کے تحت کبھی کسی کو کبھی کسی کو سیاسی طور پر آگے کرنے کے لیے وہ ایک پولیٹیکل ماسک ہے جو اپنے چہرے پر چڑھا لیتے ہیں، اور جب تک ان کی مرضی ہوتی ہے انہیں کچھ کھلنے کھیلنے کا موقع دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں موقع پا کر پھر وہی اقتدار پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر ایک تقاضا پیدا ہوا ملک میں کہ جمہوریت یہاں آنی چاہیے، یہ تقاضا صحیح تھا کہ جب تک یہاں صحیح جمہوریت نہیں ہوگی گاڑی نہیں چلے گی آگے، اس کے لیے جو بھی جدوجہد ہوئی صحیح جدوجہد تھی۔ اس دور میں خاص طور پر پاکستان کے لیے سروائیو کرنے کے لیے جمہوریت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ملک جو ہے اس میں مختلف خاصا وسیع و عریض علاقہ ہے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف کلچرز کے لوگ ہیں، اب ان کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، ان کے اپنے اپنے ترجیحات ہیں، اب ان سب کو ایک فیڈرل سٹرکچر کے تحت رکھنا اور پھر ملک کے اندر اتحاد برقرار رکھنا جب تک کہ کھلی جمہوری فضا نہ ہو، کہ ہر علاقے ہر طبقے کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے، دلیل سے بات ہم کریں گے، دلیل سے منوائیں گے، جو دلیل سے بات مانی جائے گی وہی اسی پر معاملہ چلے گا، یہ اعتماد اور یہ احساس ہوتا تو یہ منفی تحریکیں جو چلی ہیں ان کا کوئی موقع نہ ہوتا۔ لیکن یہ کہ جب یہ قدم اٹھا اور سامنے آیا اور ضرورت کے تحت اب ہمارے ہاں جبکہ مارشل لا کو وہ جو پہلا بڑا مارشل لا تھا ایوب خان صاحب کا جب اسے کچھ عرصہ بیت گیا تو اب بحالی جمہوریت کی تحریکیں شروع ہوئی میرے نزدیک اس موقع پر. اور اب معاملہ صرف جماعت اسلامی کا نہیں تھا, اس عرصے میں دوسرے بھی جو علماء کے گروپ ہیں میدان میں آئے اب وہ بھی ایکٹیو تھے, پولیٹیکل سطح پر اب وہ منظم ہو کر میدان میں آ چکے تھے, جمعیت علماء اسلام بھی تھی, جمعیت علماء پاکستان بھی تھی, اس سے پہلے ان کی اتنا زیادہ جو ہے کوئی عمل دخل نہیں تھا سیاست کے میدان میں, لیکن یہ کہ بہرحال کم سے کم وہ دو جمعیتیں جو ہے منظم ہو کر آ گئی تھی. میرے نزدیک یہاں دینی اعتبار سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا, اور وہ بلنڈر یہ تھا کہ دینی قوتوں نے بھی بحالی جمہوریت کی تحریک میں عملاً حصہ لیا. میری بات سمجھ لیجئے, میرے نزدیک انہیں تائید کرنی چاہیے تھی, لیکن تائید کی بجائے اس میدان میں خود بخود آ جانا یہ در حقیقت اپنی پرائیورٹیز کو بالکل برعکس کر دینے والی بات تھی. جو بھی قوتیں تھیں, جو صلاحیتیں تھیں, جو توانائیاں تھیں, اسے صرف کرتے رہنا چاہیے تھا ابھی اس پریشر کو بلڈ اپ رکھنے کے لیے اور پوری طرح اور مزید تقویت دینے کے لیے کہ اس ملک میں اسلام آنا چاہیے اور خلاف اسلام کسی چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے. وہ ایک پریشر, ایک ریزسٹنس گروپ اور ایک پریشر جو ہے عوامی سطح پر برقرار رکھنا اسلام کے لیے پرائیورٹی نمبر ون وہ تھی. اگرچہ اس جمہوریت کی ضرورت ہے, اگرچہ معاشی عدل و انصاف کی ضرورت ہے, لیکن معاشی عدل و انصاف بھی ایک وہ ہے جو کمیونزم کے راستے سے آتا ہے اور ایک وہ ہے جو اسلام کے راستے سے آتا ہے. اگر آپ صرف معاشی انصاف کا نعرہ لے کر اٹھیں گے اور اس میں اپنی توانائیاں لگائیں گے تو جو معاشرے کی حالت اس وقت ہے, جو بالفعل اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ذہنی سطح پر اور عملی سطح پر ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شعر میں نے آج اتفاقاً پہلے بھی پڑھا تھا, اب اس کا اصل محل اور مقام آیا ہے کہ اگر آپ اپنی توانائیاں اس میں لگائیں گے تو کام ان کا ہوگا آپ کا نہیں ہوگا. بحالات موجودہ معاشی انصاف کا نعرہ لے کر آپ اٹھیں گے تو وہ اسلام کا کام نہیں ہوگا, وہ کمیونسٹوں کے کھاتے میں جائے گی آپ کی محنت. کار خود کن کار بیگانہ مکن بر زمین دیگر خانہ مکن. اسی طریقے سے آج ہی نہیں, آج سے آپ سوچئے کہ 20 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں, سن 68 کے اندر پہلی مرتبہ وہ تحریکیں شروع ہوئی تھی. صدر ایوب صاحب اس وقت تک بڑے آرام سے سیڈل میں, جسے آپ کہتے ہیں, بڑے اطمینان سے گدی پہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن سن 68 کے فروری میں عید کے چاند پر, عید الفطر کے چاند پر پہلا ہنگامہ ہوا تھا, ملک کے اندر ایک حرکت جو ہے پیدا ہوئی اور وہ مذہبی ایشو سے پیدا ہوئی. کوئی اور قوت نہیں تھی جمہوریت کی علمبردار نام نہاد قوتوں میں سے کہ جو میدان میں آتی. علماء نے مذہبی ایک جذبات کو بروئے کار لا کر ایوب خان کا جو بھی قطر اقتدار تھا اس میں سے پہلی اینٹ جو نکالی ہے تو وہ ایک مذہبی ایشو پر نکالی ہے, اور دوسری بہت بڑی اینٹ جو نکالی ہے وہ تحریک جو 68 کے اواخر میں چلی ہے اور وہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف, ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب جو اب امریکہ میں ہی مستقل طور پر رہائش پذیر ہے, ان کی کتاب اسلام چھپی تھی, اس کے خلاف ایک عوامی تحریک. کیونکہ یہ معلوم تھا کہ وہ صدر ایوب صاحب کے منظور نظر ہیں اور ان کے بڑے قریب مشیر ہیں دینی معاملات کے اندر, تو ان کے خلاف تحریک اصل میں ٹارگٹ جو تھا وہ ایوب خان تھے, وہ تو قربانی کے بکرے بنے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان. اور میں نے اس وقت بھی مضمون لکھا تھا, سن 68 میں لکھا تھا یہ مضمون. بہرحال میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا سکتا. ان تحریکوں میں اس وقت بھی جو صورتحال تھی, اگر جمہوریت آتی تو اسلامی جمہوریت کا تو کوئی امکان ابھی عوامی سطح پر ہمارے یہاں نہیں تھا, وہ جمہوریت آتی تو سیکولر جمہوریت آتی. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو حالات معاشرے کے ہیں, جو سوچ ہے انٹیلیجنسیا کی, جو سوچ ہے ان کا, جو نقطہ نظر ہے ان کے ذہنوں کے اندر, جو بھی فکر اور فلسفہ قدم جمائے ہوئے ہیں عوامی سطح پر بھی, جو ان کی اصل ویلیوز ہیں, ایک تو ہے جذباتی سطح پر دین کے لیے گریبان کھول کر گولیاں کھا لینا وقتی طور پر, یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, سنتریپن میں بھی میں اس کا چشمدید گواہ ہوں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو گریبان کھولتے ہوئے اور ختم نبوت کی تحریک میں گولیاں کھاتے ہوئے سینوں پر, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لہذا میں چشمدید گواہ ہوں اس کا, تو یہ تو ہو جاتا ہے. لیکن آپ عوام کی جو اصل ویلیوز ہیں ان کا تجزیہ کر کے دیکھیے, ان میں دین کا کتنا حصہ ہے اور پیسے کا کتنا حصہ ہے, مالی مفاد کا کتنا حصہ ہے, جب معاملہ آتا ہے اپنے مفاد کا اور دین کے کسی حکم کا تو کتنے فیصد لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو مفاد کو پیچھے رکھ کر اور دین کے حکم کو آگے رکھنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ ہے کانٹے کی بات, اس تول پر تولیے کہ کتنے لوگ جو ہیں عوامی سطح پر وہ دین کے ساتھ واقعتاً اور حقیقتاً وفادار ثابت ہوں گے. تو جو ہماری ایلیٹ ہے، جو انٹیلیجنسیا ہے، ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، اس کا حال نظری اور فکری سطح پر جو کچھ ہے، اور عوام کا بھی جو اصل ویلیو سٹرکچر ہے، جو اقدار ہے ان کی، اس کے جائزہ لیجئے، تو اس وقت تو صورتحال یہی ہے کہ جمہوریت آئے گی تو سیکولر جمہوریت ہوگی، اور اگر معاشی عدل و انصاف کے نعرے سے کوئی تحریک کامیاب ہوگی تو کمیونزم اور سوشلزم کا راستہ ہموار ہوگا۔ لہذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جمہوریت، ظاہر بات ہے کہ جو بھی، میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ تمدنی ارتقاء کے عمل سے جو بھی نوع انسانی نے اب تک حاصل کیا ہے، اس میں مذہبی قوتوں کو موسٹ پروگریسو ہونا چاہیے اپنے آؤٹ لک میں، ان کا موقف انتہائی ترقی پسند ہونا چاہیے، اس میں وہ رجت پسندی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی یہ سمجھے کہ یہ تو ہمیں اسی دور میں لے جانا چاہتے ہیں جبکہ ابھی صرف قبائلی نظام تھا اور کوئی جو ہے جدید ریاست کا تصور ہی وجود میں نہیں آیا تھا، یا یہ کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ ہمیں لے جانا چاہتے ہیں یورپ کا وہ جو دور ہے جس کو وہ خود کہتے ہیں کہ دور ظلمت ہے، وہ دی بلیک ایرا، ڈارک ایجز آف یورپین ہسٹری، کہ جس میں انکوزیشن عدالتیں لگی ہوئی تھی اور مذہبی عدالتوں میں فتوے لگ رہے تھے اور زندہ آگ میں جلایا جا رہا تھا، جس نے ذرا فلسفہ پڑھ لیا اور جس نے ذرا سائنس کی بات کی اور اسے جو ہے آگ میں جلا کر، زندہ جلا کر ختم کر دیا گیا، تو وہ کہیں دور تو نہیں لانا چاہتے۔ تو ہمیں نظری اعتبار سے تائید کرنی چاہیے جمہوریت کی، تائید کرنی چاہیے معاشی عدل کی، لیکن کام اپنا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم وہ معاشی عدل چاہتے ہیں جو اسلام دیتا ہے، ہم وہ جمہوریت چاہتے ہیں جو اسلام دیتا ہے، وہ جمہوریت کے جس کے اندر ایک پابندی موجود رہے، 100% پابندی، کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اس کے لیے ذہنی تیاری، اس کے لیے لوگوں کے اندر سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک مؤثر رائے عامہ کو برقرار رکھنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے۔ لہذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جمہوریت کی تائید، کسی بھی درجے میں کسی بھی ڈکٹیٹر کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا مولک ہے دین کے لیے، کسی بھی درجے میں کسی غلط ظالمانہ جو نظام ہے، معاشی نظام، اس کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا سخت مہلک ہے اسلام کے لیے، لیکن یہ کہ ہماری تائید وہاں ہو، عدل کی بات ہو، ان کو ہم تقویت پہنچائیں، اخلاقی طور پر ان کی تائید کریں، لیکن ہمارے پاس جو تھوڑی بہت پونجی ہے، قوت کی، وقت کی، صلاحیت کی، محنت کی، وہ ہمیں صرف کرنی ہے لوگوں کو تیار کرنا، اور وہ رائے عامہ جو ہے برقرار رکھنا، بلکہ اس کو اور تقویت دینا، اس کو منظم کرنا کہ اسلام کے حق میں ایک ایسی منظم اور مؤثر رائے عامہ یہاں موجود ہو کہ کسی کو زبان کھولنے کی جرت نہ ہو سکے، کسی کو یہ سوچنے کا بھی امکان نہ رہے کہ ہم اس قوم کو کسی اور رخ پر لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو اوپر کی ٹیپ ٹاپ جو ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے نزدیک دوسری بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ان تحریکوں میں شامل ہو گئے اور اس میں اپنی قوتیں اور توانائیاں کھپا دیں، اپنی صلاحیتیں، اپنے کارکنوں کی قوت اور محنت کا اور ان کے پیسے کا بہت بڑا سرمایہ جو ہے اس کے اندر کھپا دیا گیا۔ بہت بعد میں پتا چلا کہ اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تحریکیں ہم چلاتے ہیں، جو تحریک چلتی ہے مذہب کا نام نہ ہو تو اس میں جان نہیں پڑتی، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں کسی کا قصد اگر اقتدار گرتا ہے تو کوئی اور اس کے اندر سے برآمد ہو جاتا ہے، دین کی بات نہیں آتی۔ ایوب خان کا سنگھاسن ڈولا تو علماء کے ذریعے سے ڈولا، مذہب کی بنیاد پر۔ ابھی میں آپ کو یاد دلا چکا ہوں، 1968 کے اندر دو تحریکیں مذہب کے نام پر اٹھی، اسی سے اس کا جو قصد ایوان جو صدارت تھا اور قیادت تھا اس میں دراڑیں پڑی ہیں، اس کی بنیادیں ہلی ہیں۔ لیکن یہ کہ ایوب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس میں سے بھٹو صاحب برآمد ہو گئے، شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت۔ پھر یہ کہ اس میں دین والی بات نہیں ہوئی، پھر بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی، تھی وہ پی این اے، شروع میں اس میں کوئی مذہب کے ساتھ ریفرنس نہیں تھا، وہ پاکستان نیشنل الائنس تھا، لیکن اس میں جانے دی مذہبی لوگوں نے، وہی لوگ کہ جو اس جس کو اپنے جذبات میں آ کر غریبان کھول کر گولیاں کھانے کے لیے مذہب کے نام پر تیار ہوتے ہیں، قربانیاں انہی کی، یہاں تک کہ تبلیغی جماعت کے کارکن جو خالص غیر سیاسی جماعت ہے۔ لاہور کا ایک بہت بڑا واقعہ جو ہوا تھا، نیلا گنبد سے تبلیغی جماعت کے ایک نوجوان تقریر سن کر نکلتے ہیں، دینی جذبہ تو ہوتا ہی ہے، اس وقت اس جذبے کوئی خاص رخ مل گیا، وہی ہیں جو آگے بڑھتے چلے گئے تھے، اور کسی آرمی آفیسر کے 3 دفعہ کی وارننگ کے باوجود جب وہ نوجوان نہیں رکا تو اس کو شوٹ کیا گیا، اس نے گولی کھائی، حالانکہ 3 دفعہ وارننگ دی گئی کہ اب اس سے آگے وہ ہوگے تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، لیکن بڑھتا چلا گیا وہ نوجوان۔ تو قربانیاں کنہوں نے دی؟ دین کے نام پر۔ حاصل کیا ہوا؟ وہ ایک مارشل لا آ گیا۔ یہ سارا نتیجہ کیوں نکلا؟ کہ اصل میں کار خود کن، کار بیگانہ نہ کن۔ پہلی غلطی یہ کہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا گیا، آئسولیٹ کر لیا گیا، سیاست میں میدان انتخابات میں حریف کی حیثیت سے آ کر. اب ظاہر بات ہے کہ حریف کے بارے میں تو نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے. آپ اپنی حریف کی بات کو عدل اور انصاف کے ساتھ سننے کے لیے بھی بمشکل ہی آمادہ ہوتے ہیں. کوئی بہت ہی بڑا حق پرست ہوگا جو اپنے دشمن کی بات بھی سن کر اس پر غور کرنے کے لیے غیر جانبداری کے ساتھ تیار ہو جائے. بڑی مشکل بات ہے. اسی لیے میں نے آپ کو وہ آیات آج سنائی تھی کہ اس قدر زور شور کے ساتھ جو قرآن مجید کہتا ہے, سورہ نساء میں فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اہل ایمان عدل کے اور اللہ کے علم بردار اور گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ, اور چاہے یہ بات تمہارے اپنے والدین کے خلاف جا رہی ہو, تمہارے اپنے خلاف اپنے مفاد کے خلاف جا رہی ہو, چاہے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو, کھڑے ہو جاؤ, ڈٹ کر بات کرو عدل کی اور اللہ کی گواہی دیتے ہوئے. یہی بات سورہ مائدہ میں کہی گئی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ الفاظ عجیب ہیں, وہاں ہے قوامین بالقسط شہداء للہ, یہاں فرمایا قوامین للہ شہداء بالقسط. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا ادلوا هو اقرب للتقوی. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ, انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو, عدل پر کار بند رہو, انصاف کی بات کرو. اور ایک سورہ انعام کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. جب بھی زبان کھولو عدل اور انصاف کی بات کرو, چاہے کسی رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہو. تو یہ تعلیم اس قدر زور شور کے ساتھ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ بسا اوقات انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے یہ ہو کہ یہ میرا حریف ہے, سیاسی حریف ہے یا اور کسی میدان میں حریف ہے, اب اس کی بات پر عدل اور انصاف کے ساتھ غور کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. لہذا اپیل کا دائرہ محدود ہو گیا. جب میدان سیاست میں ایک حریف کی حیثیت سے اس میں اکھاڑے کے اندر انصاف پہلوان کی حیثیت سے اتر آئے, اور دوسرا معاملہ یہ ہوا جمہوریت کی تائید, معاشی عدل و انصاف کی تائید, کسی بھی طرح سے موجودہ سرمایہ دارانہ ظالمانہ نظام کی تقویت سے گریز, کسی بھی انداز میں یہ جو جاگیردارانہ اور زمیندارانہ نظام ہے اس کی بھی کسی بھی اعتبار سے تقویت سے گریز, یہ لازمی تھا اسلامی تحریک کے لیے. اسی طریقے سے جمہور کے جو حقوق ہیں, عوام کے جو حقوق ہیں جو اسلام نے دیے ہیں, ان سب کے بھی ان کی تائید, اخلاقی تائید, اس میں تو ہمیں اپنے پوری آئیڈینٹیٹی جو ہے بڑی نمایاں طریقے پر قائم رکھنی چاہیے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, آمریت کے ساتھ نہیں. ہماری جو بھی تائید ہے وہ معاشی عدل و انصاف کے ساتھ ہے, ظلم کے ساتھ نہیں, استحصال کے ساتھ نہیں, وہ سرمایہ داری کی شکل میں ہو, جاگیرداری کی شکل میں ہو, اس کے ساتھ نہیں. لیکن پھر میں عرض کر رہا ہوں تیسری مرتبہ, جو پونجی بھی ہمارے پاس ہے, کمیٹڈ لوگوں کی قوت اور محنت کا جو سرمایہ ہے, جو کارکن اس نام پر جمع ہوئے ہیں کہ یہاں اسلام کے غلبے کے لیے تن من دھن لگانا ہے, ان کے کرنے کا کام جو ہے اصلاً وہ کیا ہے, اس رائے عامہ کو جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا, دو اعتبارات سے عوامی سطح پر ایک جذبہ برقرار رکھنا کہ ہمیں مسلمان جینا ہے, مسلمان مرنا ہے, اور دوسرے فہم برقرار رکھنا اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر جذبہ تو ہوگا, فہم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مداری آئے اور اسلام کے نعرے پہ غلط نعرہ لگائے اسلام کے نام پر اور کسی ایک طرف قوم کو لے جائے, اس لیے کہ اس کے اپنے اندر فہم نہیں ہے, پہچان نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ یا راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ برکوں میں, یہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو دو چیزیں برقرار رکھنا اس معاشرے کے اندر, ایک مناسب حد تک, متدبہ حد تک, مؤثر حد تک وہ ایمانی جذبہ برقرار رکھنا کہ ہمیں مسلمان جینا ہے, مسلمان مرنا ہے, اور دوسرے یہ کہ دین کا اتنا فہم قائم کر دینا اور برقرار رکھنا کہ انہیں یہ پہچان صحیح صحیح ہو سکے کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے, کیا چیز دین کے نام سے پیش کی جا رہی ہے لیکن حقیقتاً دین نہیں ہے, کیا نعرہ دین کے نام پر لگایا جا رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ دین کی غلط تعبیر کی جا رہی ہے. ان دونوں کاموں میں ابھی اتنا میدان ہے کہ اپنی قوتوں کو برقرار اسی کے اندر کھپانا لگانا, یہ ہے کار خود کن کار بیگانہ نکن. میں اس کا ایک نتیجہ آپ کے سامنے اور جو نکلا ہے, جیسے وہ الیکشن میں حصہ لینے کی غلطی کا ایک نتیجہ یہ نکلا, منفی نتیجہ, کہ فرقہ واریت کو اس ملک کے اندر بڑی تقویت حاصل ہو گئی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے یا تو مونوپلی ہوتی کسی ایک جماعت کے پاس, جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام کے پاس, کہ اسلام کی مونوپلی ان کے پاس ہے, اسلام کا نعرہ صرف یہ لگا سکتے ہیں کوئی اور نہیں, تب تو کچھ بات تھی, لیکن یہاں مونوپلی تو کسی کے پاس نہیں. اسلام ہی کا نعرہ انتخابات میں لگائے جماعت اسلامی, اسلام ہی کا نعرہ لگائے جمعیت علماء اسلام, اسلام ہی کا نعرہ لگائے جمعیت علماء پاکستان، اسلام ہی کا نعرہ لگائے کوئی اور جماعت جو لوکل ہو کسی علاقے میں، اس کا عمل دخل ہو وہ بھی اسلام کا نعرہ لگائے. تو اب اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر ایک کو اپنا اسلام علیحدہ علیحدہ نمایاں کرنا پڑے گا. اسلام کو ووٹ دو، لیکن کون سے اسلام کو؟ ہمارے اسلام کو. ہمارے اسلام کے شاعر یہ ہیں، ہمارے اسلام کی علامات یہ ہیں، ہماری مسجد وہ ہے جہاں سے اذان اس طور سے برآمد ہو رہی ہو. اگر اس طور سے اذان برآمد نہیں ہو رہی تو چاہے وہ اذان ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ صحیح اسلام نہیں ہے، اس کی طرف مت جانا. اپنے اپنے گلوں کو آرگنائز کرنا، اپنی اپنی بھیڑوں کو جمع کرنا، یہ منطقی تقاضا ہو گیا. جب الیکشن کے میدان میں آپ اسلام کے نام پر ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اپنے اسلام کو علیحدہ نمایاں کرنا پڑے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں فرقے واریت تھی، لیکن یہ تلخی نہیں تھی. اس تلخی کے اندر جو شکل پیدا ہوئی ہے، اصل میں جو سب سے بڑا اس کا سبب ہے وہ یہی، مذہب کے نام پر ووٹ لینے کے لیے جب آپ میدان سیاست میں، میدان انتخابات میں اتریں گے، اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہوگا. اور آج ہم میں سے ہر شخص، ہر ذی شعور پاکستانی مسلمان دیکھ رہا ہے کہ کتنا بڑا عفریت ہے یہ فرقے واریت کا، اور کس قدر اس نے اسلام کی راہ میں، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے روڑے کی شکل اختیار کر لی. اسی طریقے سے دوسری بڑی غلطی کا نتیجہ نکلا، یہ بھی منطقی نتیجہ ہے. وہ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایک مذہبی جماعت، چاہے وہ جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہے لیکن وہ اتحاد کر رہی ہے، ایک متحدہ محاذ میں شامل ہو رہی ہے سوشلسٹوں کے ساتھ، سیکولر قوتوں کے ساتھ، ملحدوں کے ساتھ، اگر یہ شکل پیدا ہو گئی تو اس کے نتیجے میں دوسری طرف علماء کے لیے جواز پیدا ہوا کہ کسی ایسے شخص کا ساتھ دیں جو اسلام کا نام تو لیتا ہے. سب سے بڑا ہتھیار جس کو ضیاء الحق صاحب نے 10 برس تک استعمال کیا ہے، اور جو ریکارڈ انہوں نے اقتدار کا توڑ دیا ہے اس ملک کے اندر، کیا ایوب خان صاحب کے دور کو بھی وہ اب آگے اس سے نکل گئے، تو اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا کہ کچھ علماء کو پھر جواز حاصل ہوا. اگر آپ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو ہم اس کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تو ہمارے ان کے ساتھ تعاون کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ لہذا ہر مذہبی جماعت تقسیم ہو گئی سوائے جماعت اسلامی کے. اس کے اندر ذہنی طور پر دو گروپ علیحدہ رہے، وہ فکر رہا، گاہے گاہے اندر کی باتیں چھن چھن کر باہر بھی آتی رہیں، اخبارات میں بھی آئیں. ایک وقت وہ بھی آیا کہ پروفیسر غفور صاحب جو ہیں وہ غش کھا کر گر پڑے اور زخمی ہو گئے، اس طرح کے حالات سے وہ گزر رہے تھے. لیکن یہ کہ جماعت اسلامی کی ایک تنظیم ہے، وہاں وہ تنظیم اس کے اندر رہا ہے، وہ سارا گڑ جو ہے وہ ہنڈیا کے اندر پھوٹا ہے، باہر نہیں آیا، بہت کم آیا. باقی ساری جماعتیں تقسیم ہو گئی. ایک گروہ اہل حدیث کا صدر ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، دوسرا گروہ وہ اگر ایم آر ڈی میں نہیں بھی ہے تو اس کا موقف وہی ہے جو ایم آر ڈی کا ہے. اسی طریقے سے علماء دیوبند کا ایک فعال حصہ وہ ایم آر ڈی میں ہے، تو دوسرا حصہ جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کا ساتھ ان کی شورا میں بھی دے رہا ہے اور ان کے ترمیم شدہ دستور کے تحت انتخابات میں بھی حصہ لے رہا ہے. تمام قوتیں جو ہیں وہ منقسم ہو کر رہ گئیں، اور اس میں جمعیت علماء پاکستان میں بھی یہی ہوا ہے، اگرچہ وہاں نام علیحدہ ہو گیا کہ نورانی میاں صاحب کی قیادت والی جمعیت جو ہے سکڑتی چلی گئی، اور دوسری طرف جو ہے وہ چاہے اہل سنت کے نام سے ہے، وہ جن کے سب سے بڑے سمبل اس دور میں وہ رہے ہیں محمد حنیف حاجی طیب شاید ان کا نام ہے پورا، وہ لگے تو یہ اس گروپ کے اندر بھی سپلٹ ہوئی، ہر جماعت سپلٹ ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان میں تو ملحدین بھی ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا دین کے ساتھ سرے سے کوئی سروکار نہیں، جو کھلم کھلا دینی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اگر یہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے بھی موقع ہے، جواز ہے. اخلاقی طور پر آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے کہ ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، چاہے کچھ ہے اس میں، یہ خرابی ہے، یہ خامی ہے، یہ سب کچھ ہے، اور بھی ہوگی جو آپ نہیں بھی بیان کر رہے، چلیے وہ بھی ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہرحال اس میں یہ خوبیاں موجود ہیں. لہذا مذہب کی قوت ایسی منقسم ہوئی ہے اس دور میں آ کر، اس کا نتیجہ جو ہے کراچی میں تو آپ حضرات نے دیکھ لیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی تو پھر بھی جو وہاں پر بڑی میجورٹی کے اندر ہوا کرتی تھی، اب بہت ہی ایک غیر مؤثر مائنورٹی بن کر رہ گئی ہے بلدیاتی الیکشن میں، اور مولانا نورانی میاں کی جماعت تو واش آؤٹ ہو گئی ہے بالکل، اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں. تو یہ سارے نتائج جو ہیں ان غلطیوں کا در حقیقت یہ سارا معاملہ ہے. صحیح طرز عمل کیا ہے میں پھر سبب کر دوں. پہلا کام ہے اس ملک میں، اس معاشرے میں ایمانی جذبے کو برقرار رکھنا، بڑھانا، اتنا قوی رکھنا کہ عوامی سطح پر بحیثیت مجموعی، ایک ایک شخص میں نہیں ہوا کرتا، لیکن یہ کہ اتنا مؤثر جذبہ موجود ہو کہ ہمیں مسلمان جینا ہے، مسلمان مرنا ہے، اور اسلام کے لیے تن من دھن لگا دینا ہے، گردنیں کٹوا دی. اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہوگی؟ وہ جو میری اگلی جمعے سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا، ایمان کیسے پیدا ہوگا. اس جذبے کا سارا تعلق ایمان سے. یہ ایمان انٹلیکچوئل ایلیٹ میں کسی اور طریقے سے پیدا ہوتا ہے، عوامی سطح پر اس کے پیدا کرنے کے کچھ اور طریقے ہیں، ان پر تو ساری گفتگو میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا. لیکن پہلا کرنے کا کام یہ ہے، یہ جائجنٹک ٹاسک ہے، یہ بڑا ہرکولین ٹاسک ہے ہمارے سامنے. ابھی اس میں نہ معلوم کتنی محنتیں اور توانائیاں کھپنی چاہیے. لہذا پہلا کرنے کا کام یہ ہے تمام دینی جماعتوں کا بھی اور جو بھی علماء کرام یا خادمین دین ہیں ان کے کرنے کا کام. دوسری بات، اس میں میں نے کچھ ذیلی بات بھی عرض کی تھی پچھلی مرتبہ، وہ یہ ہے کہ اسلام کا صحیح فہم، صحیح شعور، اس کی بھی ایک مناسب مقدار اگر معاشرے میں نہیں ہوگی تو اسلام ہی کے نام سے غیر اسلامی تحریکیں جو ہیں پروان چڑھ جائیں گی. اسلام ہی کے نعرے کے تحت ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی بالکل دوسری طرف قوم کو لے جائے، اس لیے کہ جذبہ تو آپ نے پیدا کر دیا، فہم تھا نہیں، پہچان تھی نہیں، انہیں پتا تھا نہیں کہ دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لہذا دوسرا کرنے کا کام یہ ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہمارا سابقہ سارا معاملہ ہے، ہمارے اسلاف سے جو دین ہمیں منتقل ہوا ہے، ہمارے ائمہ کرام کی پوری پوری زندگی ہے جس کے اندر کھپی ہوئی ہیں، محدثین اور فقہا کے پوری پوری زندگیوں کی توانائیاں جس کے اندر لگی ہیں، وہ ہمارا بڑا سیکرڈ، بڑا مقدس، ہماری وراثت ہے، وراثت علمی، اس کو بھی ہمیں برقرار رکھنا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر جدید مسائل میں اجتہاد کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، علماء کا کام کیا ہے؟ اجتہاد کے لیے آزاد ادارے قائم کریں جس پر کسی کا سایہ نہ ہو، کسی حکومت کی کوئی گرانٹ اور کسی بھی بیرونی یا اندرونی کسی بھی جانب سے ان کے اوپر ایسا سایہ نہ ہو کہ جو ان کے فکر اور ان کی سوچ اور ان کی رائے کے اوپر اثر انداز ہو سکے. آزاد فضا کے اندر بہرحال مسائل تو ہیں، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، اور نوجوان بہت سے ہیں جو اس میں پریشان گھومتے ہیں. زکات جیسے مسئلے پر تو اتنے مسائل ہیں کہ علماء کرام کی بڑی کنسرٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ وہ جمع ہوں. اور جدید معاشی جو حالات اور مسائل ہیں، نئے انسٹیٹیوشنز وجود میں آ گئے ہیں. اب لمیٹڈ کمپنی کا حکم کیا ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ اگر حلال ہے تو پھر یہ کہ اس کی زکات کس طور سے ادا ہوگی، مشینری پر زکات ہے یا نہیں ہے؟ کروڑوں روپے کی مشینری لگی ہوئی ہے کسی کارخانے میں، آیا اس پر زکات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اسلاف کا جو ہمارا عہد ذری ہے، اس میں جو لوگ کاریگر قسم کے تھے ان کے اوزاروں پر زکات نہیں تھی. ایک شخص ہے، لوہار ہے، اس کے اوزار ہے، کوئی بھی اوزار جو ہے وہ ٹیکسیبل نہیں تھے، اس کے اوپر زکات نہیں تھی. لیکن کیا اسی پر قیاس کیا جائے گا اس دور میں؟ یہ تمام بڑے بڑے جو کارخانے لگے ہوئے، یہ ایک اجتہاد کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے. اسی طرح جو شخص اونٹ پالتا تھا اس لیے کہ انہیں بیچے گا، اس کے ذریعے سے اس کا ذریعہ معاش ہے، اس کے اونٹوں پر زکات تھی اگر ایک مناسب تعداد سے آگے وہ چلے گئے. لیکن جو شخص بار برداری کے لیے اونٹ رکھتا ہے، وہ تو محنت کر رہا ہے، یہاں سے اس نے سامان کسی کا اٹھانا ہے اور کہیں پہنچا دینا ہے اور اس پر اس نے اجرت لینی ہے، تو بار برداری کے مقاصد کے تحت جن کے پاس جانور تھے، اونٹ تھے، ان پر زکات نہیں تھی. لیکن کیا یہ بڑے بڑے، میں نے ابھی ایک اپنے دوست سے پتا کیا، وہ ٹرانسپورٹ بزنس میں ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے ٹرک ہیں آپ کے؟ ان کا 500 ٹرک ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے بڑے بڑے فلیٹس ہیں، ایک ایک ٹرک، ایک ایک ٹرالر جو ہے 6-6, 7-7, 8-8 لاکھ کا ہے. اب آیا ان کو بھی اسی پر قیاس کیا جائے گا یا اس میں کوئی اجتہاد ہوگا؟ بہت بڑا میدان پڑا ہوا ہے. لیکن یہ کہ یہ کرنے کا کام ہے علماء کرام کا، اس میں آزادانہ رائے ہو، غور و فکر ہو، سوچ وچار کا موقع ہو، اظہار رائے بھی ہو، اور دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی پورے کان کھلے ہوئے ہو. جو مسائل نئے پیدا ہو گئے، جو پہلے سے طے شدہ ہیں، جو مسائل پیدا ہو گئے تھے اس وقت اور ان پر اجماع ہو گیا، ہمارے ائمہ دین نے محنتیں کی، اب ان میں سے اگر تو کچھ لوگوں کے مابین اختلاف ہوا ہے تو ہمیں بھی موقع ہے کہ کہنے کا کہ اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے یہ ہے، امام مالک کی رائے یہ ہے، امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے، تو وی کین پک اینڈ چوز. لیکن اگر کسی چیز پر یہ سب متفق ہو گئے ہو تو جب تک کہ ہم اپنے اسلاف کے خلاف ایک جامع ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس نہ کر دیں کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں، نہ ان کے فہم پر، نہ ان کے علم پر، نہ ان کی دیانت پر، نہ ان کے خلوص پر، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ جن چیزوں کے اوپر ان سب کا اجماع ہو گیا ہو اس میں بھی وہ کوئی نئی بات کہنے کی کوشش کرے. اور بدقسمتی سے اس دور میں ہو رہا ہے، اور ہمارے روزنامے جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں احتیاط نہیں کر رہے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا چھاپ رہے ہیں. ایسی چیزیں جو مجمع علیہ ہیں، پوری مسلم تاریخ جو ہے، مسلم ہسٹری، اس میں سوائے خوارج کے کسی نے اختلاف نہیں کیا تھا، اب اس پر بھی استہزائیہ مضامین جو ہیں چھپ رہے ہیں. اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ذرا نظر ثانی کی جائے، جو چیز آپ کے ذریعے سے ہو کر چھپ رہی ہے اس کی ذمہ داری آپ کو اللہ کے ہاں دینی ہوگی، جواب دہی کرنی ہوگی. اگر آپ کے ذریعے سے کوئی غلط بات جو ہے کسی تک پہنچ گئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے تو اس کی گمراہی میں آپ کا حصہ شامل رہے گا. یہ جو جدید جرنلزم کا اصول ہے کہ صاحب ہمارا تو یہ جیسے کہ سٹور ہوتا ڈپارٹمنٹل، ہر شے اس میں ملتی ہے، ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ جو بھی کوئی کچھ کہے ہم اسے چھاپ دیں، تو یہ بات در حقیقت اس حدیث کی روشنی میں ہمارے ان دوستوں کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. حضور نے تو یہاں تک فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اور جھوٹے قرار پانے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر وہ چیز بیان کر دے جو اس نے سنی ہو، محض اس دلیل پر کہ میں نے سنی. آپ اگر اسے بیان کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو ذمہ داری لینی ہوگی، اس کی تحقیق کیجئے پھر بیان کیجئے. یہ اگرچہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو کچھ نہ کچھ ریسٹرینٹ ہوگا. اپنے رپورٹرز کے اوپر بھی آپ گرہ کریں گے، جو رپورٹ لے کر آئے ہو تم نے کتنی تحقیق کی ہے، کیا کچھ اس کے بارے میں تمہارے پاس دلائل ہے، کس طریقے سے یہ بات ہم شائع کر دیں. اس کے لیے انہیں بھی معلوم ہوگا کہ اگر ایک رپورٹ بھی ہماری غلط ثابت ہو گئی تو ہماری جو تنخواہیں ہیں اور ہمارے جو ملازمتیں ہیں ان پر کوئی آنچ آ سکتی ہے. تو اس سے ایک ٹرینڈ وجود میں آتا ہے اور وہ ٹرینڈ جو ہے یقیناً بہتری کی طرف ہوگا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن چیزوں میں تو اس وقت مسائل تھے، نیا مسئلہ ہے ہی نہیں، اور ان مسائل میں اجماع امت کا ہو گیا، اس میں کوئی نئی بات کہنا تو در حقیقت اٹ اماؤنٹس ٹو اے نو کانفیڈنس ووٹ. تمام علماء، وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام بخاری ہو، کوئی بھی ہو، امام احمد ابن حنبل ہو اور امام ابن تیمیہ ہو، داؤد ظاہری ہو، امام ابن حزم ہو، جب سب نے ایک بات کہہ دی ہے تو اب آپ کوئی اور راستہ نکالتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا اپنے اسناف کے خلاف، کوئی اس کا منطقی اور نتیجہ آپ برآمد نہیں کر سکتے. البتہ جو نئے مسائل نکلے ہیں ان پر غور و فکر، سوچ وچار کے عمل کو آزادانہ فضا کے اندر برقرار رکھے اور اس علمی فضا کو قرآن اور دین کی اصولوں سے ان جدید مسائل کا حل جو ہے اس استنباط کرنے کی فضا قائم کی جائے. یہ ہے علماء کرام اور خدام دین کے کرنے کے اصل کام. البتہ اس میں ثانوی طور پر جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں، ہرگز حرام نہیں ہے الیکشن میں حصہ لیں، بلکہ جب اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی تو پھر ڈٹ کر حصہ لیجئے اور جائیے آپ لیجسلیٹرز میں جائیے تاکہ نک دی ایول ان دی بڈ والا معاملہ ہو سکے، کہ اگر کوئی غلط بات وہاں زیر بحث آ رہی ہے تو وہیں پر آپ اسے روک سکیں. یہ ضرور کرنے کا کام ہوگا. عدلیہ میں بھی جائیں گے ہمارے لوگ، کیوں نہیں جائیں گے؟ اول تو جب اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو جائے گی، آپ کا پورا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں دین داخل ہوگا، جو وکلاء بن کر آ رہے ہوں گے وہ شریعت کے ماہر ہوں گے، جو ججز ہوں گے وہ شریعت کے ماہر ہوں گے. باقی یہ کہ جو لوگ صرف تدریس اور تعلیم یا خطابت وغیرہ کے میدان میں ہے، کوئی رکاوٹ ان پر نہیں ہوگی کہ وہ بھی آئیں، اس میدان میں آگے بڑھیں، اپنے اپنے فرائض ادا کریں. لیکن اس وقت کرنے کا اصل کام یہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اس کے اوپر اپنی جد و جہد کو مرتکز رکھنا چاہیے. ایک دباؤ ڈالنا ہے جو بھی ان پاور ہو ان کے ساتھ کہ ہمیں یہاں اسلام چاہیے، اس کے لیے اس جذبے کو برقرار رکھنا، دین کے فہم کی ایک خاص سطح کو قائم کرنا اور برقرار رکھنا، یہ ہے اصل کرنے کا کام. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے اور پھر جو بھی اللہ نے صلاحیت دی ہے ہمیں اسے اس رخ کے اوپر عملاً کھپانے کا ارادہ اور عزم مسمم کرنے کی ہمت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.